بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا اور کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں لیا جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا؟ ہاں، زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے۔ لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں اور اپنے پروردگار کی طرف رخ کریں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ مبارکہ انشراح کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 5940 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ہماری نشریات اور ہمارے آرکائیو میں موجود پروگرام ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. وہ سمعین آپ پیش خدمت ہے. رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا. نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں, اہم موضوعات پر تفصیلی رپورٹس اور عالمی سطح پر کورونا کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ایک انٹرویو بھی آج کے نیم نگاہ میں شامل رہے گا. نیم نگاہ کے بعد حسب معمول پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم. اسلام ٹائم ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین, تازہ ترین خبریں اور ہماری ویب سائٹ کا وزٹ آپ کر سکتے ہیں, جہاں آپ ہماری تازہ ترین خبریں بھی سن سکتے ہیں, ہمارے آرکائیو کے پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو اپنی سائٹ کا ایڈریس بتاتے چلیں. ہماری سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. عزیز سامعین, پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں خبروں سے. ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. عراق میں الفتح الائنس کے صدر ہادی عمری کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے عراق کو داعش دہشت گردوں سے آزاد کرانے میں اہم اور نمایاں کردار ادا کیا ہے. اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ افغانستان کے تنازع اور بحرانوں کا حل صرف اور صرف سیاسی طریقے سے ہی نکالا جا سکتا ہے. افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دھماکوں اور حملوں میں 16 افراد جان بحق ہوئے ہیں. ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج بدستور جاری ہے. پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ ریاست کے تمام ستون اپنے دائرہ کار میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور امریکی صدر نے ایک ٹویٹ میں صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے بارے میں اپنے دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے اپنے حامیوں اور طرفداروں سے کہا کہ وہ صدارتی انتخابات کے نتائج کے خلاف مظاہرہ کریں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. ہادی العمری نے شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی خدمات کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ عراق کو داعش دہشت گردوں سے آزاد کرانے میں انہوں نے اہم اور بنیادی کردار ادا کیا. عراق میں الفتح الائنس کے صدر ہادی العمری کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے عراق کو داعش دہشت گردوں سے آزاد کرانے میں اہم اور نمایاں کردار ادا کیا اور اسی راہ میں اپنی جان بھی نچھاور کر دی. ہادی العمری نے عراق سے داعش دہشت گرد گروہ کو ختم کرنے کے لیے شہید سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کی خدمات کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عالمی استقمار کی نیندیں حرام کیں. انہوں نے کہا کہ عراقی عوام عراق کے حوالے سے شہید قاسم سلیمانی کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے. اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ افغانستان کے تنازع اور بحرانوں کا حل صرف اور صرف سیاسی طریقے سے ہی نکالا جا سکتا ہے. پیر کو ہفتہ وار آن لائن پریس بریفنگ دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کی عدم استحکام پھیلانے والی موجودگی کے پیش نظر اسلامی جمہوری ایران تمام افغان دھڑوں کو وسیع البنیاد مذاکرات شروع کرنے کی دعوت دیتا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر کے حالیہ دورے تہران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تہران سمجھتا ہے کہ افغانستان کے تنازعات اور بحرانوں کا حتمی حل صرف اور صرف سیاسی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی معاہدے کے باقی ماندہ ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بارے میں بتایا کہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے اجلاس کے تمام فریقوں کو ان کے وعدوں کی یاد دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کی دعوت پر عراقی وزیر اعظم کے مشیر ایک وفد کے ہمراہ تہران پہنچے ہیں اور علاقے کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ایرانی حکام کے ساتھ صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اچھی ہمسائیگی کی ایرانی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ہمارے ارد گرد بدامنی کے اڈے قائم کر رکھے ہیں اور تہران نے بارہا اپنے دوست ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امریکی حکمرانوں کی سرکشی کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں، اگرچہ اقوام متحدہ کے منشور کی روح سے ایران کو اپنے جائز دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کے آخری دورہ عراق اور شہادت کے بارے میں عراق کے سابق وزیر اعظم عادل عبد المہدی کے تازہ بیان پر ایرانی وزارت خارجہ کے رد عمل اور اقدامات کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی خطے میں امن قائم کرنے والے عظیم جنرل تھے جنہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ اور تکفیریت کے تشدد پسند چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر کے اسٹریٹجک غلطی کا مرتکب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نام نے جرم میں ملوث تمام امریکی عہدیداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دھماکوں اور حملوں میں 16 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ آوا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ کاپیسا، کندار، کابل اور خوست میں ہونے والے دھماکوں اور حملوں میں 9 افراد جان بحق اور 17 زخمی ہوئے۔ تاہم افغانستان کا دارالحکومت کابل 3 مختلف مقامات پر ہونے والے یکے بعد دیگرے 4 دھماکوں سے گونج اٹھا، جس کے نتیجے میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ رواں ماہ یہ چوتھا موقع ہے جب ایک ہی وقت میں کابل شہر میں یکے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوئے۔ ادھر افغانستان کے صوبہ قندھار میں فوج نے سیکیورٹی چوکیوں پر طالبان کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ فوج کی اس کارروائی میں 7 طالبان ہلاک ہو گئے۔ واضح ہے دوحہ میں طالبان اور کابل حکومت کے نمائندوں کے درمیان جاری مذاکرات تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں، جبکہ افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج دہلی کے بارڈر پر جاری ہے اور حکومت اور کسان دونوں ہی اپنے موقع پر قائم ہیں۔ مرکز کے 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف دارالحکومت نئی دہلی کے سنگو بارڈر پر احتجاج کر رہے کسانوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ 29 دسمبر کو مجوزہ مذاکرات میں بھی اپنے انہی مطالبات کو دہرائیں گے جن کی تکمیل کے لیے وہ مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں، اور گزشتہ ایک مہینے سے زائد عرصے سے دہلی کے بارڈر بھی دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ اور اس درمیان وزیراعظم نریندر مودی کے من کی بات پروگرام کے دوران تالیاں اور تھالیاں بجا کر احتجاج کیا گیا۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کی مخالفت کر رہے کسانوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ وزیراعظم نریندر مودی کے من کی بات کی مخالفت کریں گے۔ 8 دسمبر کے بعد سے حکومت بار بار کسانوں کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو خطوط انہیں موصول ہوئے ان میں کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ اب کسانوں نے ایک بار پھر حکومت کے آخری خط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ 29 دسمبر کو حکومت سے بات کریں گے، لیکن وہ اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھتے ہوئے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 98 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے، جبکہ فعال کیسز میں مستقل کمی کے باعث اس کی شرح بھی کم ہو کر 3% سے نیچے آ گئی ہے۔ پیر کی صبح ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 20,021 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے اس ملک میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,02,07,000 ہو چکی ہے۔ اسی عرصے کے دوران 21,131 مریض صحت یاب بھی ہوئے، جس میں سے صحت مند ہونے والوں کی تعداد 97,82,000 ہو گئی اور یہ شرح 95.83% ہے۔ فعال کیسز کی تعداد گھٹ کر 2,77,000 رہ گئی اور یہ شرح 2.72% ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے۔ اس موذی وائرس کے یومیہ متاثرین اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل کرونا اینڈ کمانڈ سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک میں مزید 1974 مریضوں کا اندراج کیا گیا، جبکہ 55 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 1760 مریض کورونا سے شفا یاب بھی ہوئے اور ملک میں کورونا سے شفا یابی کی شرح 90% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4,73,000 سے زائد ہے، جبکہ 4,23,900 کے قریب لوگ کورونا سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ایران میں کورونا سے ہونے والی اموات میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے 121 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سعادت لاری نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ایران میں کورونا کے 5,908 نئے کیسز سامنے آئے، جن میں سے 798 مریضوں کو اسپتالوں میں داخل اور 92 کو دوائیں اور ضروری طبی ہدایات دے کر گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کرونا مریضوں کی تعداد 12,06,373 ہو گئی ہے۔ سیما سعادت لاری نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 121 مریض دم توڑ گئے اور اس طرح جام بحق ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 54,814 ہو گئی ہے۔ ادھر ایران میں تیار کی جانے والی 7 کرونا ویکسین فروری کے آخر تک انسانی آزمائش کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ بات انسداد کرونا سائنٹیفک کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مصطفیٰ کانئی نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 قسم کی کرونا ویکسین پر تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 ویکسین کی حیوانی آزمائش جنوری کے آخر تک مکمل اور انسانی آزمائش کی اجازت دے دی جائے گی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ریاست کے تمام ستون اپنے دائرہ کار میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان کے دفتر سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق مشیر پارلیمانی امور سے گفتگو کے دوران اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اداروں پر انگلیاں اٹھانے والے کسی قیمت پر جمہوریت کے علم بردار نہیں ہو سکتے۔ صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ اپنے بیان میں وزیراعظم نے کسی کا نام نہیں لیا، تاہم ان کا یہ بیان حالیہ دنوں میں اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک اور اداروں کے خلاف بیان بازی پر رد عمل کو ظاہر کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے پاکستان کی 11 اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم اس وقت وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک چلا رہا ہے۔ اس اتحاد نے ملک کے مختلف شہروں میں کئی جلسے کیے ہیں۔ وزیراعظم سے آئندہ ماہ جنوری کے اختتام سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے تاکید کے ساتھ اعلان کیا کہ غاصب صہیونی دشمن کے مقابلے میں مسلح استحکامت بدستور جاری رہے گی۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے 22 روزہ جنگ اور جارحیت کی برسی کی مناسبت سے ایک بیان میں تاکید کیا ہے کہ ہم جنگ میں آغاز نہیں کریں گے، لیکن صہیونی دشمن اگر فلسطینی قوم کو جارحیت کا نشانہ بنانے اور ان کی خونریزی کے درپے ہوئے تو اس طرح کا اقدام کریں گے کہ جس کا تصور کرنا بھی محال ہوگا، اور یہ دشمن غزہ سے شکست کھا کر واپس بھاگیں گے۔ حماس نے اعلان کیا کہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرانا اس تحریک کا اہم ترین مقصد رہے گا اور تحریک کی مزاحمت ہرگز پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تحریک حماس نے کہا کہ یہ تحریک 2008 کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوئی ہے، جسے فلسطینیوں کی بھرپور حمایت بھی حاصل ہے۔ تاہم فلسطینی قیدیوں کو رہا کرانا تحریک حماس کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں انتخابی دھاندلی کے بارے میں اپنے دعوے کا اعادہ کرتے ہوئے اپنے حامیوں اور طرفداروں سے کہا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات کے نتائج کے خلاف مظاہرہ کریں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے امریکہ میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل، نیز کرونا کے پھیلاؤ اور اس سے ہونے والی اموات کی بحرانی صورتحال پر کوئی توجہ دیے بغیر اپنے طرفداروں اور حامیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 6 جنوری کو واشنگٹن ڈی سی میں مظاہرہ کریں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے فاتح کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ واضح ہے امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج اور جو بائیڈن کی کامیابی کے اعلان کے باوجود امریکی صدر ٹرمپ انتخابات میں دھاندلی ہونے کے اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ میں انتقال کی منتقلی کا عمل کافی پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور 20 جنوری کو حلف برداری کی تقریب منعقد کیے جانے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ سمیت دنیا میں کرونا کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ اس درمیان بڑی طاقتیں خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کرونا ویکسین اور کرونا کے علاج کے لیے وسائل فراہم کرنے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں سحر اردو ٹی وی کے اینکر عظیم سبزواری نے ہندوستان کے ممتاز سیدیہ نگار ڈاکٹر اقتدار محمد خان سے گفتگو کی ہے، سماعت فرمائیں۔
ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار اور سیاستداں جناب اقتدار محمد خان صاحب۔ اقتدار محمد خان صاحب، ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے بھی آپ کی گہری نظر ہے معاملات پر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس جیسی وبا کے حوالے سے جو بھی دوائیں عالمی سطح پر تیار ہوتی ہیں، کسی ملک میں تیار ہوتی ہیں، اس کی دنیا کے تمام ملکوں تمام قوموں کے ساتھ ساوی طور پر اس تک رسائی حاصل کرنا جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے؟
کہ چائنا میں یہ بیماری آئی اور چائنا سے تمام دوسرے ممالک نے رابطے منقطع کر لیے۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں، ہندوستان بڑا ملک ہے چائنا کے بعد دنیا کی آبادی کا، ہم نے بھی منقطع کر لیے روابط سارے، لیکن اس کے باوجود کوئی ملک اس سے بچ نہیں سکا۔ تو یہ سوچ لینا کہ ہم اگر کسی دو ایک خطے کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو اس وقت بیماری کو ختم کر دیں گے، جو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تلخ لفظ کہتا ہوں جہالت پر مبنی ہے۔ جہاں تک بات رہی کہ حق کا سوال، دنیا میں کوئی بھی ایجاد ہو، کہیں بھی کسی ملک میں ایجاد کی جائے، اس کی کسی بھی انوینشن ہو کسی بھی ملک میں، اس پہ دنیا کی تمام انسانوں کا حق ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان میں زیرو، اگر ہم نے ایجاد کیا تھا پرانے زمانے میں 1500-1600 سال 1800 سال پہلے، تو اس سے صرف ہندوستان کا حق ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں ہندوستان سے زیرو گیا، یا ایران کیا جو بیسک ایجادات ہوئی اس سے پوری دنیا نے اس کا فائدہ اٹھایا، یا بجلی کا مسئلہ ہے، یا ہوائی جہاز کا ہے، ٹیلی فون کا ہے، موبائل کا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نئی ایجادات جس سے انسانی فلاح بہبود کے کام، مثال کے طور پہ شوگر کی بیماری کی دوائیں ہیں، امریکہ میں زیادہ تر اس کی کمپنیاں ہیں جو شوگر کے انجیکشن لگاتی ہیں، بیماری کی دوائیں بناتی ہیں، ٹی بی کی دوا ہے، اس طرح کی بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جو دنیا میں کسی ایک ملک میں بنائی جاتی ہیں، لیکن وہ دنیا کے تمام ملکوں میں بھی جاتی ہیں، کہیں پابندی بھی نہیں ہوتی ہے، اور بعض ملک تو ایسے ہیں کہ جو اس بنانے والے ملک سے زیادہ اپنے ملک میں کی اب پیداوار کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ سستی بھی ان کے اویلیبل ہے، اور یہ اس طرح کی جو مہلک بیماریوں کی دوائیں ہوتی ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ تمام انسانوں کا، عالمی برادری کا اس پر حق ہے، بلکہ اس طرح کا اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر یہ کہتا ہے کہ ہم فلاں ملک کو نہیں دیں گے یا فلاں علاقے کے لوگوں کو اس سے محروم رکھیں گے، میں سمجھتا ہوں اس کا ذہنی دیوالیہ پن ہے اور یہ جہالت کی باتیں ہیں، نہ وہ کر سکتے اور نہ وہ ایسے روک سکتے۔
اچھا ڈاکٹر اقتدار محمد خان صاحب، میں آپ سے ایک سوال اور کر لوں یہاں پہ، یہ جو مسلسل ایران نے ابھی کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے عالمی اداروں کے ساتھ رابطے کیے اور تقریباً دنیا کے ممالک نے اس بات پر آمادگی بھی ظاہر کی، لیکن پیسے کی ٹرانزیکشن کا جب مسئلہ آیا تو امریکہ نے اگرچہ بظاہر یہ کہا کہ اس پہ پابندی نہیں ہے، لیکن جو رکاوٹیں اس نے ڈالی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ پیسے امریکن بینکوں میں منتقل کیے جائیں، تب ہم جو ہیں وہ کرونا ویکسین کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کی اجازت دیں گے۔ آپ امریکہ کے اس اقدام کو کیسا تصور کرتے ہیں؟ کس حد تک جو ہے یہ امریکہ کے اقدام جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر انسانی ہے؟
یہ میرے مطابق سراسر غیر انسانی ہے، غیر قانونی ہے، انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے۔ اگر وہ دوا بنا رہے ہیں، اگر وہ دے رہے ہیں، وہ سیلر ہیں، تو ظاہر کی بات ہے کہ ان کی کرنسی میں خریدنی پڑے گی سب کو۔ ہندوستان اگر سیلر بنتا ہے تو ہندوستان کے روپے میں، ایران اگر سیلر بنتا ہے تو ہندوستان کے روپے میں، تو جو دنیا کا جس ملک سے جو لے رہا ہے اس کو اسی کرنسی میں دینا پڑے گا۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اگر ایران سے کوئی چیز خریدے تو یہ کہا جائے کہ پہلے ڈالر میں ایران سے خریدو، ایران کی کرنسی میں دیں گے۔ اگر ہاں ایران خود اپنی مرضی سے چاہتا ہے ڈالر میں بیچنا تو دوسری بات ہے۔ تو امریکہ کا یہ قدم میرے لیے غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے، اور یہ صرف یہ مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلی انتظامیہ تھی جو اب ختم ہونے جا رہی ہے بہت جلدی، اس انتظامیہ نے جہاں بہت ساری نااہلیاں کی ہیں اور بہت سارے معاملات میں ایران کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتیاں کی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اسی کا یہ ایک حصہ ہے، اور بہت جلد اب آپ دیکھتے ہیں جنوری فروری اب آنے والا ہے، بہت جلد یہ انتظامیہ کا بوریا بستر بن جائے گا۔ اور میں پھر آپ سے اس وقت بات کر گئی کہ ہمیں ان سب چیزوں سے، دیکھیے ہم ہو آپ ہو یا کوئی بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ کو مانتے ہیں, چاہے یسوع کی شکل میں مانے, چاہے ایشور کی شکل میں مانے, چاہے خدا کی شکل میں, اللہ کی شکل میں مانے, ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. جس نے پیدا کیا ہے اس نے ہم نے زندہ رکھنا ہے, تو وہ ہمارے لیے مسبب الاسباب ہے. اور یاد رکھیے کہ امریکہ میں ان کی انہیں حرکتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ کیجولیٹی وہی ہوئی ہے, سب سے زیادہ پرابلم وہی آئی ہے جہاں لوگ ڈسٹینس سے رہتے ہیں. ہمارے ایشین ملک میں فیملی کانسیپٹ ہے, جوائنٹ فیملی کانسیپٹ ہے, تو ہمارے یہاں اتنی بربادیاں نہیں ہوئی ہیں فیملیز میں جو اپنے آپ کو پرائیویسی اور امریکہ کے ماحول میں رہتے ہیں, وہاں یہ بیماری زیادہ ہے, نقصان زیادہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ ان کے اس طرح کے غلط پروپگنڈے سے, اس طرح کی غلط پالیسیوں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا اثر پڑے گا. یہ ایک سیاسی پروپگنڈے ہیں, سیاسی لغزشیں ہیں ان کی, جس کی سزا انہوں نے پالی. چار سال کے بعد ہی وہ حکومت سے باہر ہو گئے جو انہوں نے زیادتیاں کی مختلف ممالک کے ساتھ. اور ابھی ان کو اگر آگے بھی حکومتوں کو اس سے سبق لینا چاہیے. اور اگر ایران کے ساتھ اس طرح کی وہ بات کہہ رہے ہیں شرط مشروط بیچنے کی, تو وہ کون ہوتے ہیں؟ اگر ان سے ایران خریدے تو ان کی شرط مان سکتا ہے, لیکن اگر کسی اور ملک سے خریدے گا تو پھر اس ملک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بات کی جائے گی, وہ ملک کیا چاہتا ہے اس کی کرنسی میں. یا وہ ٹھیک ہے.
ڈاکٹر اقتدار محمد خان صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان میں کچھ سازشی تھیوریاں بھی ہیں, اور کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جان بوجھ کر کے پھیلایا گیا ہے, پولیٹکس اس میں انوالو ہیں. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ وائڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو ویکسینز آ رہی ہیں مختلف, ان کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ اچھے خیالات کا اظہار بعض حلقوں کی جانب سے دنیا میں نہیں کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو کس طرح سے ہم کمبائن کر سکتے ہیں, کنکلوڈ کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے؟
دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ بات مان لینا چاہیے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, اسپریڈ کیا گیا ہو, چاہے اس میں تھوڑا بڑھا چڑھا کر کیا گیا ہو, ہو سکتا ہے 90 پوائنٹ بتائے جا رہے ہوں لیکن ہوں اس میں 70 پوائنٹ اور 60% ہی ہو, لیکن یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ ایک مہلک بیماری ہے. کہ کیا اس میں پولیٹیکل گیم ہو رہے ہیں, پولیٹیکل کھیل ہو رہے ہیں, تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے میڈیا نے اس کو ہائپ کیا تو وہ ایک خاص ماحول کے تحت کیا گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل, اب جو شروعات ہو رہی ہے پولیٹیکل, تو پولیٹیکل ہے, بنایا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں اب یہ پولیٹکس بھی کھیلی جا رہی ہے کہ کس ملک کو دیں گے کس ملک کو نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں حکومت کی ذمہ داریاں ہیں,
صحیح,
بالکل سختی سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے, ہمیں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے جو حکومت نے قوانین اپنے اپنے ملک میں بنائے اس سے محفوظ رہنے کے لیے. اور مسجد میں بھی ہمیں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے, بالکل ہمارا شرعی یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو مہلک بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے ہمارے مذہب نے بھی کہا ہے, کیونکہ جان کی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اہمیت ہے. تو ہمیں صرف نقشے بازی میں یا جنونی کیفیت میں, مذہبی جنون جو ہے,
بہت شکریہ جناب اقتدار محمد خان صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے,
احتیاط برتنا چاہیے.
بہت شکریہ.
اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز,
سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی, میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی. اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول, اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول, راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام اسلام ٹائم.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. ناظرین السلام علیکم, یہ ہے اسلام ٹائم. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کچھ ایسا ہے کہ جس میں عقائد کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. فی الحال یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس میں ہم متعدد موضوعات کو, جس میں اعتقادی اور سماجی مسائل بھی ہم شامل کریں گے, اور اس حوالے سے جو بہت سے سوالات ہیں اس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. فی الحال ہماری عقائد کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے, اور معاد کے بعد اور معاد کے تعلق سے ایک گفتگو ہوتی ہے روح کے حوالے سے کہ روح کی کیفیت کیا ہے. ظاہر ہے کہ موجودات دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ ہیں مجردات اور کچھ ہیں جو مادیات جن کو کہا جاتا ہے, ایک مادہ اور ایک مجرد. روح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روح جو ہے وہ مادہ نہیں ہے بلکہ مجرد ہے. مادہ ایک ایسی موجود ہے کہ جس کو تقسیم کیا جاتا ہے, جس کو دیکھا جا سکتا ہے, تقسیم کیا جا سکتا ہے, جو جگہ گھیرتا ہے. لیکن مجرد جو موجود ہوتا ہے اس کے اندر یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب روح کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں, روح بھی ایسی ہی موجود ہے کہ جو مجرد ہے, اور یہ خصوصیات جو مادے کی ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی. عقلی دلائل کی روشنی میں ہم نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی پچھلے پروگرام میں کہ روح کی کیفیت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. آج ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ موت کے بارے میں, کہ موت کیا ہے, خود موت کا تصور آیات اور روایت میں کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے, اور اگر ہم چاہیں موت کے تصور کو آیات اور روایات کے ذیل میں ہم اس کی تصویر پیش کریں تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے. پھر یہ کہ جب موت کا تصور آتا ہے, ایک تصور اور ایک بات یہ آتی ہے کہ قبض روح, انسان کی روح قبض ہوتی ہے, قبض روح کیا ہے اور اس کا اختیار کس کے پاس ہے, کون روح قبض کرتا ہے. یہ تمام مسائل ہیں. آج ہم چاہیں گے اس پروگرام کے پہلے حصے میں ان تمام سوالات کا جواب دیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تمام سوالات کا جواب کس طریقے سے دیتے ہیں مولانا ظاہر عباس نقوی صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد. ہماری بات معاد میں چل رہی ہے اور عرض کیا تھا کہ معاد کی دو اصطلاحیں ہیں. ایک مرتبہ معاد کہا جاتا ہے اور فقط اس میں قیامت کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے، قیامت کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے، فقط قیامت کی ابحاث کو ذکر کیا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات معاد کی تعبیر کو استعمال کیا جاتا ہے کتابوں میں، لیکن اس میں عام ابحاث کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی فقط قیامت کے ساتھ خاص نہیں ہوتی بلکہ قیامت کے علاوہ یعنی موت، برزخ، یہ تمام ابحاث بھی اس میں ذکر کی جاتی ہیں. اور عرض کیا تھا کہ ہماری مراد بھی اس بحث میں معاد سے عام معنی ہے. آج جو آپ کی خدمت میں موضوع عرض کرنا ہے وہ حقیقت موت ہے، چونکہ معاد کا جو سفر ہے وہ موت ہی سے شروع ہوتا ہے. موت انسان کی اس دنیا میں آخری منزل گاہ ہے اور آخرت کے لیے اولین منزل گاہ ہے. یعنی انسان موت سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آخری منزل ہوتی ہے اس کی موت کے وقت، اور جب مر جاتا ہے تو اس وقت آخرت کی اس کی پہلی منزل ہوتی ہے. حقیقت موت عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ موت سنت الہی میں سے ہے. موت ان سنن الہی میں سے ہے کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. خداوند متعال نے اس بارے میں متعدد آیات میں ذکر کیا ہے. مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 78 کے اندر خداوند متعال اس طریقے سے فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اینما تکونو یدرککم الموتو ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم بلند اور مضبوط قلعوں کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے خداوند متعال دوسری ایک آیت میں موت کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے، سورہ رحمان کے اندر آیت نمبر 26 میں، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فانی ہے، اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے اس نے فانی ہونا ہے، باقی فقط خداوند متعال کی ذات نے بچنا ہے. اس سے بھی لطیف تعبیر جو خداوند متعال نے قرآن میں استعمال کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے،
اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل خیر عمری آخرہ و خیر اعمالی خواتیمہا و خیر ایامی یوم القاک فیہ انك على كل شيء قدير. اللهم تقبل دعائي واسمع نجواي يا علي يا عظيم يا قادر يا قاهر يا حي لا يموت. صل على محمد وآل محمد واغفر لي الذنوب التي بيني وبينك ولا تفضحني على رؤوس الأشهاد واحرسني بعينك التي لا تنام، وارحمني بقدرتك علي يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كل نفس ذائقة الموت، ہر نفس نے ہر وہ چیز کے جو جان رکھتی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اس کو ہم اپنی زندگی میں تجربہ بھی کرتے ہیں. ہمارے آباؤ اجداد چلے گئے، ہمارے دوستان چلے گئے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان کو خود بخود بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے. موت سے فرار نہیں ہو سکتے، موت نے حتماً آنا ہے. ماہیت موت کیا ہے، حقیقت موت کیا ہے، اس کی تفسیر اور حقیقت مبتنی ہے کہ آپ انسان کی تفسیر کیا کرتے ہیں. اسی لیے پچھلے درسوں میں حقیقت انسان پر، روح پر اور اس کی تجرد پر گفتگو کی ہے. آپ اگر انسان کو مادی مانتے ہیں، فقط بدن میں اس کا خلاصہ کرتے ہیں اور بدن کے علاوہ انسان کو کوئی حقیقت نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدن جو مادی ہے مرنے کے بعد بوسیدہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بس موت کی تفسیر کیا ہو جائے گی کہ انسان موت کے ساتھ نابود ہو جائے گا. لیکن اگر انسان کی تفسیر کریں کہ انسان بدن کے علاوہ ایک حقیقت بنام روح، بنام نفس رکھتا ہے، جو کہ اس کی اساس ہے، اس کی بنیاد وہی روح وہی نفس ہے، تو اس اور وہ نفس اور وہ روح مجرد بھی ہے، تو اس وقت موت کی تفسیر کچھ اور ہو جائے گی. پھر موت فنا کا نام نہیں ہوگا بلکہ موت انتقال کا نام ہوگا، چونکہ روح اور نفس مجرد ہے اور مجرد چیز فانی نہیں ہوتی اس بدن کے ختم ہونے کے ساتھ. بس اگر روح کو مان لیں، اگر نفس کو مان لیں جو کہ انسان کی حقیقت ہے، تو موت کی تفسیر فانی ہونا نہیں ہوگی بلکہ انتقال ہوگا کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کو موت کہا جائے گا. اور پچھلے درسوں میں دلیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان بدن کے علاوہ ایک حقیقت رکھتا ہے اور وہ حقیقت مجرد بھی ہے. بس ہم جو موت کی تفسیر کریں گے وہ یہ ہوگی کہ انسان مادی دنیا سے ایک دوسری دنیا، اپنی آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے. اس نقطے کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے اور روایات کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ آیا ہے. قرآن میں اگر آپ رجوع کریں تو وہاں پر جو یہ تعبیریں آئی ہیں کہ ملائکہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں، مثلاً یا خداوند متعال کی طرف بھی نسبت دی گئی کہ اللہ یتوفل انفس، اور ملائکہ کی طرف بھی نسبت دی گئی ہے کہ ملائکہ روح کو قبض کرتے ہیں. تو قبض روح کے بارے میں جو قرآن کی تعبیر ہے وہ ہے توفی، اللہ یتوفل انفس. اس توفی کے جملے کو، لفظ کو اگر لغت میں جا کر دیکھا جائے تو اس میں معنی یہ بنتا ہے کہ کامل طور پر اخذ کرنا، یہ توفی کہلاتا ہے.
تو ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ موت کا جو معنی ہے وہ یہ نہیں کہ انسان فنا ہو جاتا ہے، بلکہ موت ایک طرح سے انتقال کا نام ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، دنیا سے آخرت کی جانب منتقل ہونا. موت در حقیقت دنیا کی آخری منزل ہے اور آخرت کی پہلی منزل ہے، ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے موت. موت کے ذریعے سے انسان دنیا سے آخرت کی جانب سفر کرتا ہے. اس کے بعد احادیث اور روایات کی روشنی میں نیند سے تعبیر کیا گیا ہے موت کو، اور کہا جاتا ہے کہ موت بھی ایک طرح کی نیند ہے جو انسان کو آتی ہے. جو انسان جس طریقے سے ہر شب سوتا ہے ویسے ہی موت ہے، لیکن اس کی جو مدت ہے وہ ذرا طولانی ہے. موت کی کچھ اقسام ہیں، ایک موت ہوتی ہے حتمی، ایک موت ہوتی ہے معلق. یہ کیا ہے؟ حتمی موت کسے کہتے ہیں، معلق موت کسے کہتے ہیں، اور کیا موت کو ٹالا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم موت کو ٹال سکتے ہیں، اور وہ کون سی موت ہے کہ جس کو ٹالا جا سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات ہیں. ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ، جس میں ان تمام سوالات کے جواب دے رہے ہیں جناب مولانا ظاہر عباس نقوی صاحب.
سورہ فجر کی 27 اور 28 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے خدا کی طرف. شاہد مثال ہمارا یہی ارجعی الی ربک، اپنے خدا کی طرف پلٹ آ. یہاں پر تعبیر خداوند متعال نے رجوع کی استعمال کی ہے، اور رجوع یعنی پلٹنا اس وقت معنی پیدا کر سکتا ہے کہ جب موت انتقال کا نام ہے. اگر موت انتقال کے معنی میں نہ ہو تو رجوع کرنا اصلاً معنی نہیں رکھتا. پس قرآن کی اس آیت کی روح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موت انتقال کا نام ہے. خداوند متعال نے موت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دی ہے، اور وہ خواب کی مثال ہے. یعنی اگر کوئی انسان موت کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی نیند، اپنے خواب کی طرف رجوع کرے، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ موت کیا ہے. مثلا سورہ زمر کی آیہ نمبر 42 کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ خداوند متعال ہی ہے کہ جو موت کے وقت نفوس کو اخذ کرتا ہے. توفی پہلے بھی عرض ہوا کہ یہ کامل اخذ کرنے کے معنی میں ہے. والتی لم تمت فی منامہا، اور ان کی روح کو بھی قبض کر لیتا ہے کہ جو نیند میں ہوتے ہیں اور مرے نہیں ہوتے، یعنی سو رہے ہوتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ، خدا ان کی نفوس کو، ان کی ارواح کو روک لیتا ہے کہ جن کی موت آ چکی ہوتی ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، اور بعضوں کی جو ارواح ہیں اور جو نفوس ہیں ان کو بھیج دیتا ہے دوبارہ اس دنیا کے اندر وقت مقرر تک. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اس کے اندر اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو فکر کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ خداوند متعال نے یہاں پر موت کو خواب کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا. ان دونوں حالتوں میں خدا ہی روح کو قبض کرتا ہے. بس نیند بھی روح کا قبض ہونا ہے اور موت بھی روح کا قبض ہونا ہے. فرق ان دونوں کے اندر یہ ہے، حقیقت ان کی ایک ہی ہے، کہ جس انسان کی موت آ جاتی ہے اس کی روح پلٹ کر دوبارہ بدن میں نہیں آتی، اور جس کی موت نہیں آئی ہوئی ہوتی، نیند میں ہوتا ہے، خداوند متعال اس کی روح کو اس کے بدن کی طرف پلٹا دیتا ہے. امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت منقول ہے کہ جس میں اس بات کو، اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ موت بھی نیند ہے ایک قسم کی، لیکن اس کے درمیان فرق ہے کہ اس کی موت کی جو مدت ہے وہ طویل ہے اور اس نیند کی جو مدت ہے وہ قصیر ہے، چھوٹی ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے اس حقیقت کے بارے میں، اصول کافی جلد نمبر 1 کے اندر، کہ امام سے جب سوال کیا گیا اس آیت کی تفسیر کے بارے میں تو امام نے فرمایا کہ اس آیت میں دو اجل ذکر ہوئی ہیں، ایک اجل محتوم یعنی موت حتمی ہے کہ وہی اجل مسمہ بنے گی، اور ایک اجل موقوف ہے جس کو اجل معلق کہتے ہیں اور موت غیر حتمی کہتے ہیں۔ موت حتمی، اس کا وقت جب آ جائے گا تو اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے نہ اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اجل معلق و اجل مشروط اس موت کو کہتے ہیں کہ جو ایک شرط پر موقوف ہوتی ہے، یعنی اگر اچھے اعمال انجام دیے تو یہ موت کچھ عرصے کے لیے ٹل سکتی ہے، لیکن اگر برے اعمال انجام دیے تو یہ موت جو اجل معلق ہے وہ جلدی آ جاتی ہے۔ مثلا روایات کی طرف اگر رجوع کریں تو صراحت سے ملتا ہے کہ جو والدین کا احترام کرتا ہے اس کی موت جلدی نہیں آتی، جو صلہ رحم کرتا ہے اس کی موت ٹل جاتی ہے، جو صدقہ دیتا ہے موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، اس قسم کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بس یہ جو ذکر ہوتا ہے کہ موت ٹل جاتی ہے بعض اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، یہ موت غیر حتمی ہے۔ لیکن جب موت حتمی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، مثلا سورہ نوح کی 3 اور 4 نمبر آیت کی طرف رجوع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ حضرت نو اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ خدا کی عبادت کرو، تقوی خداوندی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو تاکہ خداوند متعال تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے اور تمہاری موت کو ویؤخرکم اور مؤخر کر دے تمہاری اجل کو الی اجل مسمی ایک مقرر مدت تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اور جب خود اجل خداوند آ جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوتی اگر تم اس کا علم رکھو۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پر عبادت خداوند، تقوی الہی اور اطاعت پیغمبران، ان تین اعمال کو ذکر کیا ہے اس لیے تاکہ خداوند متعال تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ اعمال سبب بنتے ہیں کہ انسان کی موت ٹل جاتی ہے، اور یہ موت غیر حتمی کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر کہا فرمایا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اگر اجل الہی آتی ہے تو وہ تاخیر نہیں ہوتی اس کے اندر۔ یہاں پر اجل حتمی مراد ہے، یعنی اجل حتمی جب آ جائے تو اس میں تاخیر نہیں ہے، لیکن اجل غیر حتمی کے اندر تاخیر ممکن ہے، انسان نیک اعمال کر دے اس کی موت ٹل جاتی ہے۔ بس ہمارے پاس جو کہا جاتا ہے کہ بعض اعمال موت کو ٹال دیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے بس یہ کیسے ٹل جاتی ہے، اس کا جواب یہاں پر روشن ہو جاتا ہے کہ ایک موت حتمی ہے، اس کا وقت جب آئے گا تو اس وقت کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، چاہے صدقہ دے چاہے جو بھی اعمال کریں۔ لیکن موت غیر حتمی کو بعض اعمال نیک جو ہیں وہ ٹال سکتے ہیں، مؤخر ہو سکتی ہے موت، اور اگر بد اعمال انجام دیے جائیں تو یہ موت جلدی آ جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ موت کیا ہے اور آیات و روایت میں موت کا کیا تصور پیش کیا گیا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ قبض روح کیا ہے اور اس کا اختیار کس کے پاس ہے۔ موت کے اقسام ہیں کچھ، اور موت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ موت اس طرح کی ہیں کہ جن کو ٹالا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو موت کو ٹال سکتے ہیں، یہ تمام باتیں ہم نے اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ یہ کہ خود موت کا جو قرآنی تصور تھا وہ کیا تھا۔ اب تک ہم نے موت کے حوالے سے یہ تمام مسائل اس پروگرام میں پیش کی ہیں، آئندہ ہم یہ جانیں گے کہ مومن اور کافر کی موت میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ وقت رکھتے ہوں تو آئندہ کا پروگرام ہمارا دیکھنا نہ بھولیں، اور اس حوالے سے جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے یقیناً ان کو جواب ملے گا۔ مومن اور کافر کی موت میں کیا فرق ہے، یہ ایک اہم سوال ہے جس کا ہم آئندہ پروگرام میں جواب دیں گے۔ فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ Thank you.